ماہ اور سال، ان لفظوں سے لازماً ہمارے ماہ و سال کا تعین نہیں، بلکہ اس سے مراد جو بھی مدت ہوگی، یہ ایک تصور ہے مدت سمجھانے کا. تو 14,000 سال کا لفظ ایک بیان ہے، خدا جانے اس سے مراد کتنی مدت. مقصود یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق عمل میں نہیں آئی، اور میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں سال پہلے، اس وقت ارب اور کھرب کا بھی تصور نہ تھا، کیونکہ یہ ساری مدتیں دن کی اکائی سے شروع ہوتی ہیں، اور جب دن کا وجود نہ تھا تو ان مدتوں کا بھی ایز سچ کوئی تعین نہ تھا. مقصود یہ ہے کہ تم لوگوں اس زمانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے جب سے میں ہوں، تم اس مدت کا گمان نہیں کر سکتے جب سے میں ہوں، اور تم اس دور کا تصور بھی نہیں کر سکتے جب اللہ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا تھا، کیونکہ اس وقت نہ زمانہ تھا نہ دور تھا. اور یہاں ایک اور حدیث جو سیرت حلبیہ میں علامہ حلبی نے روایت کی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خیال آ گیا کہ ذرا جبرائیل سے ان کی عمر تو پوچھیں. پوچھا، جبرائیل آج بتاؤ عمر کتنی ہے؟ سیدنا جبرائیل امین سے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تو یاد نہیں اور نہ ہی کوئی اندازہ ہے صحیح کی عمر کتنی ہے، مگر اتنا ضرور یاد ہے کہ جب کائنات میں سے کچھ بھی نہ بنا تھا، کسی وجود کائنات کی تخلیق عمل میں نہیں آئی، اس وقت اللہ تعالی کے حجابات عظمت تھے، اللہ کے حجابات عظمت تھے، ان حجابات عظمت میں سے چوتھے حجاب میں، کیا اللہ پاک کی عظمت کے پردوں میں سے چوتھے پردے میں ایک نور چمکتا تھا. آغوش رحمت کی بات آ گئی نا، چوتھے پردے میں ایک، یوں کہیے نا، پردے کے پیچھے ایک نور چمکتا تھا، پس پردہ ایک نور چمکتا تھا کبھی کبھی، اور ایک بار جب چمکتا تھا میں دیکھتا تھا، پھر وہ نور 70,000 سال کے بعد دوسری بار چمکتا تھا. کتنی مدت گزر جاتی تھی، پھر دیکھا، پھر 70,000 سال کے بعد چمکا، پھر دیکھا. فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نور ایک ستارہ تھا، وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، اور میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا. اب اندازہ کر لیں کہ عمر کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے چہرے سے فرمایا، جبرائیل اس رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ چمکتا ہوا ستارہ میں ہی تھا. وہ چمکتا ہوا ستارہ میں ہی تھا، اللہ کی آغوش رحمت میں تھا، اس کی عظمت کے پردوں کے پیچھے تھا. سبحان. پھر اس کے بعد آگے حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا، آقا آپ کو شرف نبوت سے کب بہرہ یاب فرمایا گیا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سی حدیث، ایک تو یہ ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا اور اس وقت سے مجھے نبی بنا دیا گیا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے مرحلے میں تھے، ابھی ان کی روح اور جسم کا ملاپ نہیں ہوا تھا، یعنی ان کی تخلیق اور پیدائش عمل میں نہیں آئی تھی، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التفہیمات میں کہ ایک روز یہ حدیث پڑھ کے مجھے خیال آیا کہ جانا جائے کہ اس وقت آقا کس حیات میں رہتے تھے، کس حال میں رہتے تھے. فرماتے ہیں میں نے مراقبہ کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا کہ آقا اس وقت حضور کا رہنا کیسے تھا؟ فرماتے ہیں کہ بس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں متوجہ ہونے کی دیر تھی کہ آپ کی روح اقدس میرے اوپر منکشف ہوئی اور مجھے وہ حال دکھا دیا جس حال میں تخلیق عالم سے پہلے رہتے
تھے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق عمل میں نہیں آئی تھی، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا معرض خلق میں نہیں آئی تھی، کہ اللہ پاک نے عرش جب پیدا کیا مجھے اس سے بھی پہلے پیدا کیا تھا، جب عرش بنا عرش کے پائے پر جگہ جگہ میرا نام لکھا، پھر اس کے بعد جنت بنائی گئی، میری تخلیق اس سے بھی پہلے عمل میں آ چکی تھی. جب اللہ پاک نے جنت بنائی تو جنت کے ہر دروازے پر محمد محمد لکھا، ہر دروازے پر میرا نام لکھا، پھر جنت میں درخت لگے ہر ہر درخت کے پتے پہ میرا نام لکھا، پھر مدتوں بعد سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق عمل میں آئی، اور جب وہ پیدا ہوئے انہوں نے سر اٹھایا عرش کو دیکھا تو ہر جگہ میرا نام نظر آیا، جنت میں گئے پتا پتا دیکھا ہر جگہ میرا نام آیا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے، جنت میں جدھر نظر ڈالتے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، جدھر نظر ڈالتے جنت کے دروازے پر نظر پڑتی رب کے محبوب کا نام نظر آتا، درختوں پر نظر پڑتی رب کے محبوب کا نام نظر آتا، جنت کی ہوائیں تکتے محبوب کی خوشبو نظر آتی، جنت کی فضائیں دیکھتے محبوب کی مہکار نظر آتی، عرش کا پایا دیکھتے محبوب کا نور جلوہ کر نظر آتا، الغدر جدھر دیکھتے محبوب کے جلوے نظر آتے. عرض کیا مولا یہ ہر طرف ایک نور دکھائی دیتا ہے اور ایک ہر طرف نام نظر آتا ہے، بتا تو صحیح یہ کون ہے؟ فرمایا آدم علیہ السلام تیری اولاد میں سے ہوگا مگر تیری ساری اولاد کا سردار ہوگا، اس کا نام محمد ہے، یہ آخری نبی ہوگا، خاتم الانبیاء ہوگا. آدم علیہ السلام جان گئے، آدم علیہ السلام جان گئے. پھر جب خطا سرزد ہوئی اس میں بھی حکمت الہی، اور پھر جنت سے زمین پر بھیجا گیا اور 300 سال تک اللہ کے حضور اجزر انکساری کے آنسو بہاتے رہے اور اتنا روئے کہ آج تک روئے زمین پر اللہ کا کوئی بندہ اتنا نہیں رویا. خیر جب اللہ پاک کی بارگاہ سے معافی مانگنے کا وقت آیا، یہ بھی جنت کی بات، ایک روز سر جو اوپر کیا پھر حضور علیہ السلام کا اس میں پاک نظر آیا، اللہ کے حضور عرض کیا مولا میں تجھ سے تیرے محبوب محمد کے واسطہ دے کر معافی مانگتا ہوں. محدث ابن جوزی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، مختلف حاکم نے روایت کیا ہے، طبرانی نے روایت کیا ہے، مختلف کتب حدیث میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام کا واسطہ دے کر توبہ کی، معافی مانگی. اللہ پاک نے پوچھا آدم تمہیں اس نام کا کیسے پتا چل گیا؟ اب ذرا اللہ کا پوچھنا بھی دیکھو، خود لکھا خود پڑھایا خود پوچھا کیسے پتا چل گیا؟ معلوم ہے ایسا سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ خود تو لکھا ہے، خود ہی آدم علیہ السلام کو پڑھایا ہے، خود ہی جتایا ہے، اور جب انہوں نے نام لیا تو خود پوچھتا ہے آدم تمہیں کیسے پتا چل گیا اس نام کا؟ یہ سارا راز محبت ہے، رموز سر دل بے دل کے دان. دل ہو تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، اور دل نہ ہو خالی عقل ہو تو شاید ساری رات ہی سمجھ نہ آئے. کیوں پوچھا؟ عقل سے تو سمجھ آنے سے رکھی، دل سے سمجھو تو اتنی سی بات ہے کہ سارا کچھ پتا بھی ہو پھر بھی محبت کرنے والے بہانہ ڈھونڈتے ہیں محبوب کی بات چھڑ جائے، محبوب کی بات چھڑ جائے بہانہ تلاش کرتے. ایک بہانہ تھا پوچھنے کا، آدم تمہیں کیسے پتا چل گیا اس نام کا؟ بس ایک بات چھیڑنے کا بہانہ. آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا تخلیق کے بعد پیدائش کے بعد جنت میں آ کر عرش سے لے کے جنت کے ایک ایک پتے تک جہاں دیکھا اسی نام کو پایا، اور جنت کے پائے پر یہ بھی لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں سمجھ گیا مولا جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا رکھا ہے یہ تیرا کچھ بڑا ہی پیارا ہے، اس لیے اس کا واسطہ دے کر معافی مانگی. اللہ پاک نے فرمایا آدم تو نے میرے محمد کے نام پر معافی مانگی ہے، تو جا میں نے تمہیں معاف کر دیا. بہت ساری احادیث اس مضمون کی آئی. پھر اس کے بعد آگے چلیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا آدم علیہ السلام یہ میرا محبوب محمد وہ ہے کہ جس کے واسطے سے تمہیں معاف کیا، اور یہ بھی فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاک پیارے کو جو بیان کیا بعد میں، ان سے فرمایا اگر میرا یہ محبوب نہ ہوتا تو آدم تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، کائنات کو پیدا نہ کرتا اور ساری خلق کو پیدا نہ کرتا. سارا کچھ جو پیدا کیا ہے اور کروں گا وہ بزم ساری اسی محبوب کے لیے سجائی ہے، اسی محبوب کے لیے سجائی ہے. یہ تو مجرد نور کی باتیں تھیں. بولیے کیا؟ مجرد نور کی باتیں تھیں. اب ایک قدم آگے چلتے ہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بشری پیکر کی طرف بڑھنے کا وقت آیا، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پیدا کرنے کا وقت آیا تو اللہ جل مجدہ نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ میرے محبوب کے جسد انصری کے لیے، میرے محبوب کے جسد انصری کے لیے، جسد بشری کے لیے جبرائیل جا کوئی پاکیزہ مٹی لے آ. سیدنا جبرائیل امین زمین پر آئے اور جہاں آقا کی قبر انور ہے، آج جہاں جسد مبارک ہے، اسی جگہ سے مٹی کی مٹھ لے گئے، اللہ کے حضور پیش کی. سفید نورانی مٹی تھی، اس مٹی کو آب تسنیم سے دھویا گیا، جنت کے پانی سے دھویا گیا، اور اتنا دھویا گیا کہ وہ نور کی طرح چمکنے لگی. مٹی نور بھری مٹی ہو گئی، نور سے بھر گئی، چمکنے لگی. پھر اس کے بعد ازاں اسے عرش اور لوح و قلم، زمین و آسمان کی ساری کائنات میں اسے پھرایا گیا. رکم ہوا کہ اے مخلوقات اور اے فرشتوں اس کو پہچان لو، اس سے خمیر وجود مصطفیٰ بننے والا ہے. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشکیل کی یہ بنیاد رکھی گئی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ کعب الاحبار روایت کرتے ہیں پھر وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم بشریت کے وجود اول سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت میں منتقل کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور ان کی پشت مبارک میں وہ وجود وہ نور مسعود منتقل کر دیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اقدس حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں اترنے کی دیر تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے چمکنے لگا. تو آدم علیہ السلام کی پیشانی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور چمکتا تھا، اور پھر آدم علیہ السلام پر وحی ہوئی، فرمایا اے آدم یہ نور جو تیری پیشانی میں چمکتا ہے یہ میرے محبوب کا بشری پیکر بن کے تیری نسل سے پیدا ہوگا، سو تو اپنی اولاد اور اپنی نسل کو تلقین کرنا کہ وہ اس نور کی پاکیزہ پشتوں اور پاکیزہ رحموں میں حفاظت کرے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کی پیدائش کا طریقہ یہ تھا کہ دو بچے بہ یک وقت پیدا ہوتے تھے. کتنے؟ دو بچے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے بہ یک وقت متولد ہوتے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد آپ کے آبا و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت شیس علیہ السلام کو منتخب کیا گیا. کنہیں؟ جب حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی پیدائش کا ضابطہ بدل دیا گیا. آدم علیہ السلام کی ساری اولاد دو دو کر کے پیدا ہوئی، جڑواں پیدا ہوئی. حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو تنہا پیدا ہوئے، کیونکہ انہیں حضور علیہ السلام کا جد بننا تھا اور تنہا نور مصطفیٰ کا حامل بننا تھا. جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہو گئے اور جوان ہوتے گئے تو نور مصطفیٰ ان کی پیشانی سے چمکنے لگا. حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو چمکتا ہوا دیکھا، بلایا، فرمایا بیٹے تیری پیشانی میں ایک نور چمک رہا ہے، یہ نور اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، یہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، مبارک ہو بیٹے شیس تجھے کہ تیری پیشانی اور پشت کو نور مصطفیٰ کا مسکن اور مستقر بنایا گیا. تجھے نصیحت کرتا ہوں اس نور کو منتقل کرنے کے لیے پاکیزہ رحم چننا، کیونکہ حکم چکا ہے کہ یہ نور پاکیزہ پشتوں میں رہے گا اور پاکیزہ بطنوں اور پیٹوں میں رہے گا. سو جکے بعد دیگرے پاکیزہ پشتوں اور پاکیزہ رحموں میں یہ نور منتقل ہوتا چلا گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو مجھے میرے نور کو ان کی پشت کے ذریعے زمین پر بھیجا، پھر میرے نور کو حضرت نوح علیہ السلام کی پشت میں منتقل کیا، اور فرمایا کہ جب کشتی پر سوار تھے تو میں حضرت نوح کی پشت میں تھا، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں پھینکا گیا، جب نمرود کی آگ گلزار بن گئی تو فرمایا میں حضرت ابراہیم کی پشت میں تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو بچانے والے نور مصطفیٰ کے فیضان تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچانے والے حضرت نور مصطفیٰ کے فیضان اور برکات. اس طرح یکے بعد دیگرے نور مصطفیٰ پاک پشتوں اور پاک رحموں اور پاک وجودوں میں منتقل ہوتا ہوتا حضرت عبد المطلب تک آ پہنچا. دلائل ابو نعیم میں آتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ میں نے مشارق و مغارب دیکھے، اس کائنات ارضی کی ساری سمتیں دیکھی، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم بڑے بڑے حسین و جمیل، حسن و جمال کے بڑے بڑے پیکران اتم، بڑے بڑے شاندار لوگ دیکھے، بڑے بڑے اعلی عرفہ لوگ دیکھے، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی سیرت میں نظر آیا ہے نہ کوئی صورت میں نظر آیا ہے، اور آقا کے خاندان جیسا روئے زمین پر کوئی خاندان بھی دکھائی نہیں دیا، آقا کے قبیلے جیسا کوئی قبیلہ دکھائی نہیں دیا، اور آقا کے گھر جیسا کوئی گھر دکھائی نہیں دیا. پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ نور منتقل ہوتا ہوتا جب حضرت عبد المطلب کے وجود تک اس مبارک تک پہنچا تو پھر اسی طرح اپنے آباء و اجداد کی طرح حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکنے لگا. جب حضرت عبد المطلب حضور علیہ السلام کے دادا جان، ان کی مبارک پیشانی میں یہ نور چمکتا تھا تو ساتھ ہی ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی. کسی کو کیا خبر کہ یہ نور کیسا ہے، اور کسی کو کیا خبر کہ جسم سے یہ خوشبو کیسی. پیشانی سے نور چمکتا، جسم سے خوشبو آتی، اور چہرہ اقدس پہ ایک ایسا روب تھا، جاہ و جلال تھا، جو دور سے بھی آپ کو تک لیتا مرعوب ہو جاتا، اور بڑے بڑے شاہان وقت حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر لرزہ برندام ہو جاتے اور آپ کی تعظیم و تکریم کرتے. حافظ ابو سعید نیشاپوری روایت کرتے ہیں حضرت کعب الاحبار سے ہی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک حضرت عبد المطلب کی پشت مبارک میں پہنچا اور آپ جوان ہو گئے تو جوانی کے دور میں ایک روز آپ حتیم کعبہ میں لیٹے ہوئے تھے، حتیم کعبہ میں لیٹے ہوئے تھے جب آنکھ کھلی تو اچانک دیکھا کہ آنکھوں میں سرما ڈالا گیا، آنکھوں میں سرما ہے، بالوں پر تیل ہے، بال سنورے ہوئے ہیں اور حسن و جمال میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، حیرت ناک حد تک حسین و جمیل لگ رہے. آپ کے والد گرامی پریشان ہو گئے کہ میرے بیٹے عبد المطلب کو یکایک کیا ہو گیا. وہ انہیں کاہنوں کے پاس لے گئے کہ یہ کاہنوں کا دور تھا. جا کے سارا ماجرا بیان کیا تو کاہنوں نے مشورہ دیا کہ حضرت عبد المطلب کی شادی کر دی جائے. وہ سمجھ گئے شادی کر دی جائے. چنانچہ حضرت عبد المطلب کی پہلی شادی کی گئی، مگر وہ نور بدستور پیشانی نہیں رہا. سمجھ گئے کہ یہ زوجہ نور مصطفیٰ کے لیے منتخب نہیں کی گئی. پھر دوسری شادی ہوئی، ان کا نام فاطمہ تھا. جب وہ شادی ہوئی تو نور مصطفیٰ حضرت فاطمہ کے بطن مبارک میں منتقل ہو گئے. اس مبارک بطن سے حضرت عبداللہ متولد ہو گئے. حضرت عبد المطلب کی زوجہ حضرت فاطمہ کے بطن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ پیدا ہو گئے. جب سیدنا عبد المطلب چھوٹے تھے، جوان تھے، تو اہل عرب کا یہ عالم تھا کہ اگر قحط پڑ جاتا اور بارش نہ ہوتی تو آپ کو لے کر جبل صبیر پر جاتے اور حضرت عبد المطلب کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ سے بارش مانگتے، حضرت عبد المطلب کا واسطہ دے کر اللہ کے حضور سے رحمت مانگتے، اور آپ کے وسیلے سے اس وقت بھی بارشیں ہوتی اور اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی. اور کتب سیر میں کثرت کے ساتھ آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے کچھ روز قبل جب ابرہ بادشاہ نے مکہ معظمہ پر حملہ کیا اور کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کی کوشش کی، اس وقت حضرت عبد المطلب اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر اس ابرہا کے پاس گئے. جب ابرہا کے پاس پہنچے حضرت عبد المطلب کی مبارک پیشانی سے وہی نور مصطفیٰ چمکا، سبحان اللہ، نور مصطفیٰ چمکا. اس چمک سے کعبۃ اللہ کا صحن اور پورے در و دیوار روشن ہو گئے. اس نور مصطفیٰ کی چمک سے حضرت عبد المطلب کے چہرے پر ایک ایسا روب کا سما طاری ہو گیا کہ ابرہا اپنا تخت چھوڑ کر حضرت عبد المطلب کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا. اس نے تکریم کی، اس نے تعظیم کی، اس نے سلام عرض کیا. نور مصطفیٰ کو پہچاننے والا ابرہا تو پھر بھی ایک انسان تھا. جس ہاتھی پر ابرہا سوار تھا نور مصطفیٰ چمکنے کی دیر تھی، ہاتھی حضرت عبد المطلب کے سامنے سجدے میں گر پڑا. ہاتھی کو اللہ نے زبان عطا کی، ہاتھی اپنی زبان میں بولا، اے عبد المطلب کی پیشانی میں چمکنے والے نور مصطفیٰ تجھ پر سلام ہو. بس حضرت عبد المطلب سمجھ گئے اور لوگوں سے کہا واپس چلو، ہم اپنے اونٹ مانگتے ہیں، کعبے کی حفاظت کرنے والا آ گیا ہے، جس کے لیے کعبہ بنایا گیا، جسے کعبے کو آباد کرنے کے لیے منتخب کیا گیا، جس کے ذمے کعبے کو سجانا لگایا اور قیامت تک کعبے کو آباد رکھنا لگایا. اب وہ نور خود آ گیا ہے. اب رہا ایک نہیں، لاکھ بار حملہ کرتا پھرے، اب کعبے کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا. واپس آ گئے. پھر ابو نعیم اب اس طرح ابو نعیم خرائطی اور ابن اساکر عطا کی روایت سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرماتے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کے بعد جب وہ نور حضرت عبداللہ میں منتقل ہو گئے تو اسی طریق پر اب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکنے لگا. ایک روز حضرت عبداللہ اپنے والد گرامی حضرت عبد المطلب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے سفر پر. راستے میں ایک خاتون تھی، اس کا نام بھی فاطمہ تھی. وہ تورات، انجیل اور سابقہ مذاہب کی روحانی کتابوں کی عالمہ تھی. حافظہ تھی، بہت بڑی عالمہ تھی، بڑی خوبصورت خاتون، زاہدہ تھی، عالمہ تھی، فاضلہ تھی، فاطمہ نامی. جب ان کے پاس سے گزرے اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، روک لیا اور نکاح کی پیشکش کیا کہ حضرت عبداللہ سے کہ مجھے آپ اپنے رشتہ زوجیت میں لے لیں، خود پیشکش کہ میں آپ کے رشتہ زوجیت میں آنا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے قبول کرتے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی میں سفر پہ جا رہا ہوں، بعد میں جواب دوں گا. حضرت عبداللہ واپس آئے، وقت مقرر تھا، گود مقرر تھی، بطن مقرر تھا. تو خوش نصیب حضرت آمنہ، ان کے مقدر میں یہ نور لکھا تھا. واپس آئے، حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہو چکا. نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ کی پشت سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے بطن میں جا پہنچا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں وہ بہت دور اندھیرے میں وہاں تک لوگ بیٹھے ہیں یا مجھے مغالتا لگ رہا ہے، بہت دور اس باہر گراؤنڈ میں اندھیرے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ، آپ کو سلامت رکھے. آپ حضور کی ولادت کا حال سننے آئے ہیں. اللہ پاک آپ میں سے کسی شخص کو بھی اس حال میں واپس نہ بھیجے کہ اس کی جھولی خالی ہو، کچھ نہ کچھ میلاد پاک کی خیرات لے کر واپس لوٹے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا، وہ نور پاک حضرت عبداللہ کی پشت سے حضرت آمنہ کی گود میں منتقل ہو گیا، ان کی بطن مبارک میں منتقل ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد حضرت عبداللہ پھر اسی راہ سے گزرے اور اس خاتون فاطمہ کے پاس پہنچے جس نے نکاح کی پیشکش کی تھی، اور فرمایا خاتون میں اب تیار ہوں، اگر شادی کرنا چاہو تو کر لو. اس خاتون نے حضرت عبداللہ کی پیشانی کو دیکھا اور دیکھ کر سر ہلا کر کہا کہ عبداللہ اب مجھے تیرے نکاح کی حاجت نہیں. حضرت عبداللہ نے کہا کیا بات ہے، اس وقت مجھے خود بلا کے پیشکش کرتی تھی، آج خود جواب لایا ہوں تو انکار کرتی ہے. اس خاتون نے کہا عبداللہ مجھے آپ سے نکاح کی حاجت نہ تھی، میں تو اس نور کی خاطر نکاح کی خواہش کر رہی تھی جو تیری پیشانی میں چمک رہا تھا. آج آیا ہے، اس دن تیری پیشانی میں وہ نور چمک رہا تھا جسے چاہتی تھی کہ وہ نور چاند بن کے میری گود میں اتر آئے، مگر آج تیری پیشانی میں نہیں، وہ خوش بخت وہ نور لے گئی. کوئی خوش نصیب وہ نور لے گئی. وہ خوش نصیب حضرت آمنہ تھی جس کے بطن میں نور جا پہنچا، وہ نور اس کے نصیب میں تھا، اس کے پاس چلا گیا. میں تیرے ساتھ نکاح کی عارضی مند نہ تھی، اب جا. جس نور کی خاطر پیشکش کرتی تھی وہ نور تو کسی خوش نصیب کے ہاں چلا گیا. سبحان اللہ. پھر حضرت عبداللہ کا جب نکاح ہو گیا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور حضرت کعب الاحبار ہی کی روایت سے ہے، کتب فضائل میں اور حدیث اور روایات میں آتا ہے کہ جمعہ کی رات جب منتقل ہوا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کی بطن مبارک میں، تو آسمانوں پر اللہ پاک نے آواز دی، ایک فرشتہ مقرر کیا، اس نے منادی کی، آواز دی. اللہ پاک نے فرمایا کہ آج جنت الفردوس کے دروازے کھول دے. ادھر نور حضرت عبداللہ کی پشت سے حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے جنت الفردوس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور منادی پورے آسمانوں اور زمینوں کی کائنات ندا کرتا ہے، فرماتا ہے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، وہ نور جو ایک محفوظ خزانہ تھا، وہ نور جو ایک مخفی خزانہ تھا، وہ نور جس نے پیکر مصطفیٰ بن کر متولد ہونا تھا، آج حضرت آمنہ کی گود میں منتقل ہو گیا. اور آواز آئی ہے حضرت آمنہ آپ کو مبارک ہو کہ آج آپ کا بطن نور مصطفیٰ کی امانت کا حامل بن گیا.